الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس سے پہلے جو بیان سننے کی توفیق دی تو وہ لگاتار بارش تھی، اور مولانا ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے اور سن رہا تھا، حق انہی کا ہے، اور بولتے اور اللہ تعالی اس وقت بھی اور آئندہ بھی ان سے نفع پہنچاتا رہے۔ آپ حضرات سے بات چیت کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ 4:30 بجے گھر سے نکلا، تو راستے میں کوئی حکومت کا مسئلہ تھا، ٹریفک کا، 1.5 گھنٹہ بس وہاں لگ گیا، اس وجہ سے دیر ہو گئی، نہ اپنے بس میں تھا نہ کسی کا اور کا قصور ہے۔ اور جس بات کے لیے مولانا نے مجھ سے ارشاد فرمایا وہ بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے ایک شہر، ایک ملک، ایک دنیا آباد کرے جن لوگوں سے وہ راضی اور خوش ہو۔ اور اس کا ارادہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ارادہ کر لیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ بولے، بس یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہہ دیا، اور ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہماری زبان میں بات کی کہ ہم جب کہہ دیں کہ ہو جائے تو ہو جاتی۔ یہ پوری کائنات، یہ آسمان اور زمین، اور یہ زمانہ کہ آج 15ویں صدی ہے، پھر پہلے 14ویں تھی 13ویں تھی، اور اللہ ہی کے علم میں ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی اور جب تک کہ رہے گی، اور جتنے کھربوں اربوں انسان، جانور، جتنا بھی زمانہ اور مکان، جگہ اپنے اندر چیزیں سمیٹ سکتی ہے، یہ سب کی سب چیزیں اس کی ایک سوچ کا ارادہ ہے کہ اس نے کہا ہو جا، ہو گئی۔ اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ ایک ایسی بستی بسائے، ایسا بڑا ملک، ایسے بڑے بڑے شہر، اور ایسی جگہ جہاں پر صرف اور صرف وہ اپنے پاک بندوں کو رکھے، صاف بندوں کو رکھے، اور ان کے متعلق اس نے طے کر دیا کہ تم جتنے بھی پاک اور صاف رہو گے ہم تمہیں یہاں جگہ دے دیں گے، تمہارا پلاٹ، تمہارا مکان، تمہارا باغیچہ، یہ سب ہمارے ذمے ہیں، تمہارے ذمے ایک چیز ہے کہ پاک رہنا، بس۔ اور پاک رہنے پہ فرما دیا کہ تم یہاں جب آؤ گے تو تم چاہو گے کہ تمہارا گھر بہت بڑا ہو ہم دے دیں گے، درخت لگانے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملنا ہوا اور اپنے والد دادا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو انہوں نے جو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا. یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم، کما بارکت علی سیدنا ابراہیم، یہ اس سلام کا بھی جواب ہے. اور فرمایا کہ اپنی امت کو یہ بتانا کہ جنت میں ایک تو مٹی بڑی زرخیز ہے، کوئی پودا جو لگ جائے ضائع نہیں ہوتا، اور پانی بڑا اچھا ہے، اور تم جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ کے فرشتے اتنے ہی تمہارے درخت اور باغ یہاں لگا دیتے. اس لیے آدمی کا کام یہ کہ پاک رہے. ایک بزرگ تھے اور مثنوی میں مولانا روم نے لکھا کہ ان کا ایک مرید بہت پڑھتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کوئی پڑھتا ہے، اور سبحان اللہ کا ترجمہ یہ کہ اللہ تو پاک ہے. تو مولانا روم نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا اللہ تعالی نے اس بزرگ سے کہا کہ من نہ کردم پاک تسبیح شان را، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے اس پڑھنے سے میں پاک نہیں ہوتا، تم خود اپنے ہی آپ کو پاک کرتے ہو، میں تو شروع سے ہی پاک ہوں. تو اللہ کو کیا پاک کرنا ہے، اس پہ ناپاکی اور گندگی تھوڑا ہی ہے معاذ اللہ. جو آدمی جو کام کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے، پڑھتے رہو سبحان اللہ تو تسبیحاں پڑھ کے درخت لگا لو گے، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ کے گھر اچھے بن جائیں گے، اللہ کا نہ کچھ بگڑتا ہے نہ کچھ بنتا ہے. تو بتایا کہ ہم ایسا گھر بنائیں گے، ایسا شہر اور ملک جو بالکل پاک ہو، بالکل صاف روحوں کو وہاں رکھیں. تو بندے کے ذمے ایک کام کیا کہ پاک رہنا، اور آدمی اپنے آپ کو جتنا ناپاک کرے گناہوں سے، آدمی جتنا ناپاک کرے اپنے آپ کو خدا کی معصیت اور نافرمانی سے، اللہ کا کیا بگڑا؟ کچھ بھی نہیں. اس نے اپنے گھر کو خراب کیا، اس نے اپنے گھر کو گندا کیا، اس نے اپنے لیے مکان ٹھکانہ کہیں اور بنایا، اور اللہ کی اس پاک اور صاف زمین سے وہ نکل گیا. تو بندہ کبھی اس گمان میں نہ رہے کہ میں نیکی جو کرتا ہوں اور اچھائی اس کا کچھ نفع اللہ کو پہنچنا ہے، یہ اپنے لیے کرنا ہے اور اپنا ہی گھر بنانا ہے، یا اپنا ہی گھر بگاڑنا اور تباہ کرنا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر کرتا پھرے، ہمیں کیا. بالکل بے نیاز ذات ہے. یہ جو بزرگ لکھتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے تحریر کیا, یہ ان نسلوں کے ہم پہ احسانات ہیں کہ ہمیں راہ دکھا گئے. اور اب آپ نیکی کریں گے تو یہ آپ کے احسانات اگلی نسلوں پر ہیں, اور غلط کام کریں گے تو یہ نقصان اگلی نسلوں کا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بچتی ہے, اس لیے کہ جسمانی طور پر خوبصورتی قائم رہے. اور ارشاد فرمایا کہ اس کا نقصان 18 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب اس کا بچہ جم کر گھوڑے کی پیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. مخلص صاحب
جی
آگے آئیے ادھر. نہیں نہیں آگے آئیے, آپ آگے آئیے ادھر تشریف لائیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بچتی ہے اور اس کا اثر 18 سال بعد ظاہر ہوتا ہے جب اس کا بیٹا جم کے گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو جو نسل ایسے کام کرتی ہے وہ نقصانات اگلی نسلوں تک پہنچتے ہیں. اس لیے اگر اللہ کو کوئی یاد کرے اور اپنی زندگی اچھی رکھے اور پاک رہے, اس کا نفع آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور اگر کوئی ناپاک رہے اور اللہ کی نافرمانی کرے تو ان اعمال کو وہاں جا کر دیکھنا پڑے گا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں بڑا احسان انہوں نے کیا کہ مثنوی لکھی. ایسی قصہ کہانی ہے, سچی بات نہیں ہے, سمجھانے کے لیے بس قصے جیسے ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی کو گاؤں میں تھا اور اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچا, تو جو اس کے حضرت تھے انہوں نے فرمایا کہ میاں سخت سردی پڑ رہی ہے اور حکا پینا ہے. اس نے کہا حضرت حکے کے لیے ساری چیزیں ہیں, آگ آپ کے گھر میں؟ انہوں نے کہا آگ نہیں ہے, آگ لے آؤ. وہ مرید بیچارہ باہر نکلا, ادھر ادھر پوچھا, لوگ سو رہے تھے, رات تاریک تھی, کون اٹھتا آگ دینے کے لیے؟ انہوں نے دو چار سے پوچھا, ان کا بھی کوئی آگ نہیں, جا سو جا, اس وقت رات کو آگ تلاش کرتے ہو. آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت آگ نہیں مل رہی, باقی سب چیزیں. انہوں نے کہا تو عجیب مرید ہے, مجھے حکا پینا ہے, تجھے آگ نہیں ملتی, لے کے آ کہیں سے. چلا گیا اپنے گاؤں میں بھی جا کے واپس آیا تو اس نے کہا حضرت آگ نہیں ملی. تو انہیں غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ارے آگ لے کے آ, چاہے جہنم سے لانی پڑے مگر حکا پینا ہے. چلتے 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 جہنم پہنچ گیا اور جہنم کے کنارے پہ فرشتے تھے, ان سے کہنے لگا کہ آگ دے دو. انہوں نے کہا کیوں دے دیں؟ اس نے کہا حضرت نے حکا پینا ہے اور فرمایا ہے مجھے شیخ نے تو ان کی حکم پہ تو جان بھی حاضر ہے, اس لیے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا میاں آپ کہیں اور سے آگ لو, جہنم میں تو آگ نہیں ہوتی. وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا ساری زندگی قرآن حدیث میں یہی پڑھتے رہے کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے اور ہر کوئی یہی کہتا تھا, اور آج جہنم میں آیا ہوں تو یہاں آگ نہیں ہوتی, یہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا تھا؟ فرشتوں نے کہا کہ تیرے شیخ نے تجھے یہی مسئلہ بتایا ہے کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے, اور یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے کسی کو نہیں دیتے. جو مالک ہے کسی بھی چیز کا, اس کی چیز میں دوسرا کیسے تصرف کر سکتا ہے, کیسے چھین سکتا ہے؟ اس نے کہا فرشتو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا بھولے آدمی, جہنم میں آگ نہیں ہوتی, یہ جو بھی دنیا سے آگ لے کے آتا ہے نا, اپنی آگ لے کے آتا ہے, تو یہ ڈھیر آگ کا لگ گیا ہے, یہاں کوئی آگ نہیں تھی, یہ تو خالی کھڈا تھا. تو ہر ایک کی آگ اپنی اپنی ہے. اب تم جا کے شیخ سے کہنا کہ اپنے مریدوں کو سمجھائے کہ آگ بھی اپنی اپنی اور پانی بھی اپنا. یہی بات, جو یہاں پر کرتوت کرے گا اپنی آگ خود ہی ساتھ لے کر چلا جائے گا, اور جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے گا اپنے درخت خود ہی لے کر چلا جائے گا. اللہ نے وہاں پر صاف مسئلہ رکھا ہے, اور کوئی شخص بھی اللہ کی رضا کو, اللہ کی خوشی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کو پاک نہ کرے. اور اللہ کا خوف رہے, اللہ تعالی کا رعب رہے, اور اللہ کا ایسا خوف نہیں چاہیے جیسے آدمی کو ڈر لگتا ہے ڈاکو سے, چور سے, ظالم سے, کسی بادشاہ سے, کہ یہ پکڑ کے مارے گا اور ایسے کر دے گا ایسے کر دے گا. اس ڈر کا نتیجہ نفرت ہے, اور اللہ سے نفرت مطلوب نہیں. اللہ تعالی کا کیسا خوف چاہیے؟ اللہ کا خوف ایسا چاہیے کہ آپ سمجھیے, آپ نے کسی نے شیر اگر دیکھا ہو تو شیر پنجرے میں بند ہے, سلاخیں لگی ہیں, تالا لگا ہے, آپ کو 100% یقین ہے کہ شیر اس جنگلے سے باہر نکل کے مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر جس کسی نے بھی شیر دیکھا ہے نا, وہ شیر میں قدرتی رعب اور حیبت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے ڈر جاتا ہے. بس اللہ کی ذات کا ایسا رعب, ایسا دبدبا چاہیے کہ بندہ اس کی نافرمانی نہ کرے. یہ رعب مطلوب ہے. اور آسان مثال سمجھو, اگر کہیں پہ شرم حیا جن گھرانوں میں کوئی باقی رہ گئی ہو, تو دوست ہیں, چچا کے بیٹے, پھوپھی کے بیٹے, جوانی گپے لگاتے ہیں, ہنستے ہیں, اور والد آ جائیں, چچا آ جائیں, خاندان کا کوئی بڑا آ جائے تو چپ ہو جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. یہ احترام ہوا نا, یہ دبدبا اور رعب ہوا. بس اللہ کا ایسا رعب مطلوب ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اور یہ جانے کہ میں جتنے اعمال کرتا ہوں یہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں, اور اس ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں میں دیکھتا ہوں, جن سے متاثر ہوتا ہوں, پیسے سے, عہدے سے, دولت سے, حسن سے, جوانی سے, اچھے جسم سے, کسی بھی چیز سے متاثر ہوتا ہے, یہ سب کا سب اللہ نے گارنٹی دی ہے, اللہ کے قائم رکھنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. اور خدا ان چیزوں کی گارنٹی چھین لے اور خدا ان چیزوں کو واپس دے لے تو کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ بڑی عبرت ہے. ہم جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا, بڑی عبرت کے نشان ہیں, بشرطے کہ آدمی آنکھیں کھول کر رکھے. مثال سے عرض کرتا ہوں, کوئی سیاست کی بات نہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ وزیر اعظم تھے, ملاقات کے لیے لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے تھے, فلاں دن فلاں دن فلاں دن. اور جس دن تختہ الٹا لوگ سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ یار میرا نام کٹوا دینا میں نے نہیں ملنا. صبح وزیر اعظم اور شام کو جیل میں. آدمی سوچے تو بس ساری زندگی اسی طرح ہے. شام کو اچھا خاصا عشاء کی نماز پڑھی اور صبح لوگوں نے قبر میں اتار دیا اور صبح چلتا پھرتا تھا بازار میں اور شام کو زندگی ختم ہو گئی. بس ان سب چیزوں کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ جتنی چیزوں سے ہم مر کے دیوانے ہو کے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ چاہے تو ایک منٹ میں اس چیز کو ختم کر دیں. کوئی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں جس سے دل لگائے. دل اللہ نے ایک ہی کام کے لیے دیا ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد. بس اللہ کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ اگر میں مر جاؤں اور اس لمحے میں فرشتے آ جائیں تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا. ہم میں آپ میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے نا رات کو سوچنا کہ اگر میں مر جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. اگر جواب یہ آپ کے دل میں آئے کہ الحمدللہ کوئی کسی کا لین دین نہیں, کسی کا حق نہیں مارا, کسی سے معافی نہیں مانگنی, کوئی چیز نہیں ہے, تو صبح ہونے سے پہلے ہی مر جائے بڑا خوش ہوتا. اور اگر لوگوں کے حسابات دینے ہیں اور ظلم کیا ہے, کسی پر اس سے معافی مانگنی ہے اور کسی کے پیسے چھین لیے اور کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا اور کسی کو گالی دے دی اور کسی پر تہمت لگا دی, تو سوچو اس حال میں مر جائے اللہ کو کیا جواب دینا ہے کہ خداوندہ میں نے یہ کیوں کیا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی خود کہ قدر شبرن, ایک بالشت کے برابر اگر کسی نے کسی کی زمین مار لی, خصف بہ سبع ارضین, قیامت میں سات زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا. لڑ لے مقدمے اور چلا جائے کچہری میں, آنکھیں بند ہونے کی بس دیر ہے. آنکھیں بند ہوئیں تو فرشتے آ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ ایک بالش زمین یہ تیری تھی یا اس کی تھی. دو آدمی زمین پہ لڑ رہے تھے تو کہتے ہیں کسی آدمی نے زمین سے پوچھا, قاضی تھا, اس نے کہا زمین تو ہی بتا کس کی ہے, اس کی ہے یا اس کی ہے, فیصلہ کروں میں بھی راحت پاؤں آرام سے سوؤں جس کی زمین ہے اس کو ملے. تو زمین نے اس سے کہا دونوں جھوٹے ہیں, دونوں ہی میرے ہیں, میں کسی کی نہیں. ایک بالش زمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی لے لے گا تو سات زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سات زمینوں تک اتنا ٹکڑا کاٹ کے اس کے گلے میں لٹکا دیں گے کہ یہ لے تیرے پاس. کیا جواب دینا ہے اللہ؟ یا تو صاف کہہ دے کہ مر کے اٹھنا ہی جان چلی, چلو ایک طرف ہوا نا کس کا, آخرت پہ ایمان ہی نہیں, اللہ کے یہاں پہنچ کے جواب ہی اللہ ہے ہی نہیں, معاذ اللہ. ایک طرف ہو جائے, ایک طرف اللہ کو بھی مانتا ہے اور ایک طرف یہ بھی مانتا ہے کہ آخرت ہے, قبر کا عذاب ہے, پھر بھی لوگوں کی زمینوں پر قبضے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی. اس پہ مقدمے لڑنا, عدالتوں میں جانا, تیس تیس سال مقدمے لڑنا, اللہ نہیں پوچھے گا کہ جھوٹا مقدمہ تم نے کیا تھا, اس تیس سال کے آنے جانے میں جو وقت اور پیسہ تھا اس کا بھی حساب دو, ہم نے اس لیے پیسے دیے, اس لیے زندگی دی. واپس لو مقدمے, زمین پہ قبضہ کر لیا ہے,
باپ دادا نے قبضہ کر لیا تھا اور آپ کو یقین ہے سب واپس دے دو یا معافی مانگو یا اس کے ساتھ طے کرو کہ جی یہ بڑوں سے غلطی ہو گئی تھی میرا اس میں حصہ نہیں وہ اپنی قبروں میں پہنچ گئے آپ نے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنے آپ کو پاک کرو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا وَأَنَا سَعِيمٌ بِهِ میرا وعدہ ہے لوگوں اس شخص سے جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور وہ حق پہ ہونے کے باوجود چپ ہو جائے اب تو کہتے ہیں نا کہ تم چپ ہو گئے حق تھا تمہارا اور تمہیں تو لوگ کہیں گے بزدل ہو گئے عجیب وقوف آدمی ہے یہ چپ کیوں ہو گیا اتنی سفارش تھی ایسے تھا یہ سب کچھ کہتے ہیں اور دوسری طرف سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہو سچائی پہ ہو اس کے باوجود لڑائی سے گریز کرے نہ لڑے اور اپنے مخالف کو معاف کر دے انا زعیمٌ بہی میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ سے جنت کے درمیان میں ایک محل لے کے اسے دوں اس لیے یہ مقدمے لڑنا یہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا جھوٹ بولنا اس کو چھوڑ دے اور معاف کر دے اس وجہ سے معاف کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ کا ہی نہیں محل کا وعدہ فرمایا ہے کہ میں لے کے دوں گا بشرطے کہ تم حق پہ ہو اور اپنا حق چھوڑ دونوں طرف کو فرما دی کہ زیادتی ہو گئی ہے تلافی کرو معافی مانگو پیسے کا لین دین کچھ کر دو اور اس طرف کو فرما دیا کہ تم معاف کر دو چھوڑ دو ہم تمہارے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ جنت میں گھر لے کے دیں گے مگر یہ سب باتیں اس انسان کے لیے جو پاک رہنا چاہتا ہے اور جو پاک نہ رہنا چاہے اور نفاق کی زندگی بسر کرنا چاہے اور اسے اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ ہو اور خوف نہ ہو اس آدمی کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ کسی نے پوچھا ایک دانا سے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ تو اس نے کہا بے شرم کو شرم دلانا سب سے مشکل کام ہے، بے شرما آدمی شرم پہ نہیں آتا، کیا کرے؟ قصہ بھی سناؤں، ایک دوست تھے اور یہ جو نیب بنی تھی اس کے چیئرمین مقرر ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، پھر خود سناتے تھے کہ ایک وزیر تھا اس کے زمانے میں اور اس نے کیس آیا، فائل دیکھی تو کوئی 60-65 کروڑ روپے کا قبض، تو یہ شریف آدمی تھے، کہنے لگے میں نے انہیں اگلے دن مقدمہ تھا، شام کو گھر بلا لیا، چائے پلائی، میں نے کہا وزیر صاحب ہو گیا جو ہو گیا، آپ دو باتیں بتا دیں، یہ پیسہ کیسے حاصل کیا اور اس پہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کیا تاکہ کل آپ کی ایک ہی پیشی میں ساری چیزیں کر لیں؟ اس نے کہا نہیں صاحب کل صبح بتاؤں گا عدالت میں، کہنے لگے میں بڑا اصرار کیا، اس کا نہیں نہیں کل عدالت میں بتاؤں گا، لگے سب کے سامنے بات آئے، میں نے پھر کہا کہنے لگے جی آپ کا کیا اعتبار ہے، آپ تو حکومت کے آدمی، کل کو مقدمہ ہو جائے گا، قصہ مختصر فرماتے تھے کہ ہم جب بیٹھے عدالت میں تو چیئرمین اور سارے فوجی افسر سول افسر سب بیٹھے ہوئے تھے، تو پیش ہوا اور اس نے کہا جی مجھے یہ اجازت دیں کہ وکیل کی بجائے میں خود بات کروں، کہنے لگے میں نے کہا بھی بہت اچھا ہے تم خود بات کر لو، بتا دو گے سچی بات تو بات کھل جائے گی، اس نے کہا جی یہ 65 کروڑ روپیہ واقعی میرا ہے اور بات یہ ہے کہ میری ماں ناچ گانے کا کام کرتی اور بڑے بڑے یارانے تھے، بڑے لوگوں سے، کسی سے ہیرے دے لیے، کسی نے سیٹ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا کچھ دے دیا، تو یہ سارا پیسہ اس کے پاس تھا اور مرتے ہوئے میرے نام کر دی تھی، اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ گانے بجانے پر جو پیسہ لیتے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا، تو یہ میری ماں کا پیسہ،
کہتے ہیں ہم چھپ ہو گئے. بعد میں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو کہنے لگا جی ایک طرف 65 کروڑ ہے اور ایک طرف ماں کو طوائف بنانا ہے. تو میں نے کہا چلو ماں بے شک طوائف بنتی رہے, اس کے لیے بعد میں سالے ثواب کر دوں گا, قرآن پڑھوا دوں گا, کوئی بات نہیں, پیسہ تو بچے. تو چیئرمین اس سے کہنے لگے کہ جب بے شرم ہو جائے نا کوئی آدمی تو اب اسے شرم کہاں سے دلانے, کیسے اس سے کہیں کہ تم کیا کام کر رہے ہو. تو اس لیے جو آدمی پاک ہونا ہی نہ چاہے اور وہ ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہے, کون سے پاک کرے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کام ہے. اس لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم آخرت کا اقرار کرتے ہیں, قبر کے عذاب کا اور اللہ کے یہاں پیشی کا, اور اعمال اور کرتوت ایسے ہیں کہ کافر تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دعونی للصلاۃ چھوڑو مجھے, اصل کی نماز قضا ہوتی ہے, میں نماز پڑھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے منظر دکھایا جاتا ہے گویا سورج ڈوب رہا ہے, تو کہتا ہے رہنے دو میں نماز پڑھ لوں پھر بات کرنا. فرشتے حیران ہوتے ہیں دیکھ کے کہ اس کو نماز کی کتنی فکر ہے. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی قبر بھر گئی جہنم کی آگ سے, اور فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, اس نے کہا ایک نماز اس نے بغیر وضو کے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ لی تھی, اللہ نے کہا اس کی قبر جہنم سے بھر. یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے, کیوں اتنی سزا ملی؟ اس لیے کہ اللہ کی توہین ہے, اس نے اس بارگاہ کا حکم ہی نہیں جانا. اگر اس کے ذہن میں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے اور اللہ کی ذات کیسی بے نیاز ہے اور اللہ کی ذات کی کیا عظمت ہے, تو وضو کر کے حاضر ہوتا, اللہ کے حضور میں پیش ہوتا. جنہیں اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے 30 سال مسجد نبوی میں ہو گئے مگر ہمیشہ مؤذن کی آزان سے پہلے مسجد میں ہوتا ہوں. کسی نے کہا حضرت آزان کے بعد وقفہ ہوتا ہے, آپ اس وقفے میں کیوں نہیں آتے, آزان سے بھی پہلے کیوں آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی کوئی نوکر ہے کہ مالک بلائے کہ آؤ نماز پڑھو تو پھر آئے, نوکر تو اس سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کھڑا. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے کہ خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے. اور یہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے, جیسے آخرت میں کوئی اس سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے نماز کا کیا کیا. اللہ کے ہاں چھوٹے سے چھوٹا عمل, چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں جاتی. یہ جتنی بھی بڑی مسجد ہے اس کے کسی کونے میں ریت کا ایک ذرہ رکھ دیجئے, رائی کا ایک دانہ رکھ دیجئے, اور کسی سے کہیں کہ تلاش کرو تو شاید سارے دن میں نہ تلاش کر سکے کہ ریت کا ایک ذرہ کہاں رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی آسمان جتنی وسیع جگہ پہ یا پوری دنیا یہ 5 بر اعظم, اللہ نے کہا حبت ان من خردلی, رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی کہیں تم کر دو گے نا اس پوری کائنات میں, کیا تھی بے حد بات, اللہ اسے قیامت میں تمہارے سامنے لے آئے. کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا, کسی کو تنگ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بس پاک رہو, اپنے آپ کو پاک رکھو, اپنے مال کو پاک رکھو, اپنی جان کو پاک رکھو, اپنی روح کو پاک رکھو, اس پاکیزگی کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ, تمہارا گھر پہلے سے تیار ہے. اگر نہ پاک آؤ گے تو پھر لازمی بات ہے رسل دینا پڑے گا, پھر تمہیں نہلانا پڑے گا, پھر تمہاری صفائی کرنی پڑے گی, اور وہ صفائی اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے کر دے اور خدا چاہے تو آگ سے کر دے، پھر معاملہ اس کے اختیار میں ہے، مگر بندہ خود کیوں نہ احتیاط کرے اور پاک رہے. چھوٹی چھوٹی نیکی کرتا ہے انسان، اور 20 سال 30 سال 50 سال میں جا کر وہ ذخیرہ جمع ہوتا ہے. یہ ذخیرہ اللہ کے یہاں پہنچے گا تو پہلے سے پیش ہو. ایک بہت بڑے بزرگ تھے ابن دقیق رحمت اللہ علیہ، اسپین سے قاہرہ آ رہے تھے، راستے میں ولادت ان کی ہوئی اور پھر جدہ پہنچے قاہرہ سے پہلے. سوچا عمرہ کر کے پھر جائیں گے قاہرہ، تو اپنے چھوٹے بچے کو لے کے ابن دقیق رحمت اللہ علیہ کو ایک ہاتھ پہ رکھ کے ان کے والد نے طواف کیا، اور سارے طواف میں ایک ہی دعا مانگتے رہے کہ اللہ میرے اس بچے کو قبول فرما دے. ایسے ہی کرتے تھے بڑے لوگ. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم بھائی بچتے نہیں تھے، اولاد بچتی نہیں، تو جب میں پیدا ہوا تو میرے والد نے لا کر مسجد کی محراب میں ڈال دیا اور کہا اللہ یہ تیرے لیے. ایسے نیک لوگ تو طواف میں ایک ہی دعا کرتے رہے ابن رفیق رحمت اللہ علیہ، پھر اللہ نے وہ شان دی کہ مالکی اور شافعی فقہ دونوں کے امام، اور ایک دن ایک قبر پہ کھڑے رو رہے تھے تو ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت بتائیے چلا آپ قبرستان یہاں رو رہے ہیں یہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ میرا دوست ہے اور پرسوں اسے دفن کیا ہے، مجھے بڑی تمنا تھی کہ میں اسے دیکھوں، مجھے بڑی محبت تھی اس سے، تو رات اسے خواب میں میں نے دیکھا تو جنت میں گھوم رہا. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا قبر میں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا تم لوگوں نے جب مجھے لٹا دیا اور پڑیاں رکھ دی اور قبر بند ہوئی تو میں نے دیکھا ایک کتا آیا اور وہ بھونکا اور قریب جا کے کاٹتا مجھے. دوسری طرف گھبراہٹ میں دیکھا تو ایک بہت خوبصورت آدمی آیا، اس سے کتے کو ہٹا دیا نکال دیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ جو تم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے تھے نا، میں وہی تمہارا عمل ہوں، اور یہ کتا آ گیا تھا میں نے اسے ہٹا دیا، اللہ نے قبول فرما لی تمہاری سورت کا پڑھنا اور وہ قرآن مجھے بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا رہے گا اس کو ایک ہفتے میں پڑھ لے تو اگلا ہفتہ جو آئے گا ان 8 دنوں میں اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکے. اور فرمایا دجال اگر اس کی زندگی میں آ گیا تو دجال سے محفوظ رہے گا. صحیح حدیث میں آیا صحیح بخاری شریف وغیرہ میں، بس ایک عمل آدمی اگر یہ بھی کر لے اور پابندی سے کرتا رہے کہ جمعرات کے دن جب سورج ڈوب جائے تو جمعے کا دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لے تو بس کافی، لیکن کرے پابندی. کافی ہونے کا مطلب یہ کہ یہ نجات کے لیے اللہ کے یہاں ایک عمل ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ باقی فرض واجب سب چھوڑ. ہمارے حضرت کہتے تھے معاویہ سندی ندوی رحمت اللہ علیہ کہ میں 9 سال کا تھا جب والدہ نے مجھے یہ کہا تھا، پڑھایا تھا کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی ہے، اور فرمایا کہ اب میں 80 سال سے زیادہ ہو گیا ہوں اور کوئی جمعہ زندگی میں ایسے نہیں رہا جب میں نے سورہ کہف نہ پڑھی. یہ کام کرنے کی سردیاں آ گئیں، موسم ٹھنڈا ہو گیا، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ٹھٹھر رہا ہے سردی میں پریشانی کے عالم میں ہے, اسے کپڑے دے دو, اسے گرم کپڑے پہنا دو, کمبل دے دو, اللہ کے ہاں یہ چیز کام آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو کپڑا پہنا دیتا ہے تو اللہ اس آدمی کی حفاظت کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کپڑے کا کوئی چپا بھی اس کے جسم پہ باقی. وظیفے پوچھتے ہیں کہ سفر کرنا ہے, انگلینڈ جانا ہے, کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ سلامتی سے واپسی ہو. ہم کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے سفر کرتے ہو, 200-400 میں کسی آدمی کو گرم سوٹ سلا دو, وہ اللہ کا بندہ نماز پڑھے, آپ کو ثواب ملے گا. اس نے پہن کے جو سفر کو ڈھانپ لیا, ننگا پھرتا تو گناہ ملتا, سفر ڈھانپ لیا, یہ آپ کو ثواب ملے گا. اور جب تک اس کے جسم پر کپڑا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت خود ہی کرتا رہے. اور یہ نیکیاں اور یہ آخرت کا بننا صرف یہاں تک محدود نہیں رہتا, انسان کی نسلوں تک یہ اثر جاتا ہے. اس لیے جو شخص گناہ کرتا ہے, حرام کے کام کرتا ہے, لوگوں کی زمینیں مارتا ہے, جھوٹے مقدمے کرتا ہے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میں مرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. آگے اولاد نسلوں تک یہ برائیاں اور نیکیاں چلتی ہیں. اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے اور دونوں اللہ کے بندے دیوار تعمیر کر رہے ہیں. دیوار تعمیر کی, کم سے کم ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو یقیناً رسول اور پیغمبر ہیں. اور جب دیوار تعمیر کر چکے تو پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہی ہے دیواریں چوڑی ہوتی, 9 فٹ کی دیوار, 16 فٹ کی دیوار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو حضرت یہ دیوار جو بنائی ہے اس کی مزدوری لے لیتے, پیسے مل جاتے, کھانے میں کام آ جاتے. تو خضر علیہ السلام نے آخر کے انہیں جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اس شہر میں ایک نیک آدمی تھا اور جب مرنے لگا تو اس نے کہا اللہ یہ سونا چاندی جو مال ہے یہاں دفن کر کے دیوار بنا دیتا ہوں تاکہ دیوار سلامت رہے, کب ٹوٹے گی پھر اس کے نیچے میں خزانہ رکھ جاتا ہوں, میرے بچے چھوٹے رہ گئے یہ جوان ہوں گے اس خزانے کو نکال لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیوار جلدی ٹوٹ گئی, اچھا تم دونوں مل کے دیوار بناؤ. کیوں؟ کانا ابو ما صالحا, ان دو یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی, نیکی باپ نے کی تھی, کس زمانے میں کی تھی. اللہ نے کہا کہ یہ جب لگا اشدہ ہوا, یہاں تک کہ یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں تو ہم ان کے باپ کا خزانہ انہیں دیں. ماں باپ کی نیکیاں, آبا و اجداد کی نیکیاں کام آتی ہیں. اور یہ قرآن و حدیث میں نہ بھی آیا ہو تو کبھی آنکھیں کھول کے غور کرو اس معاشرے میں کیسا بدبخت ہوتا ہے, معاذ اللہ فاسق فاجر ہوتا ہے, اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ خدا کا احسان نظر آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ اس کو عذاب کیوں نہیں آ گیا, یہ نہیں سوچتے کہ اس کے آبا و اجداد نے کوئی نیکی کی تھی اور پینشن خدا نے اولاد دی. ماں باپ کی نیکیاں, دادا دادی کی نیکیاں, پشتوں کی نیکیاں آپ کے کام, اور آپ جو نیکیاں کریں گے آپ کے آگے اولاد کے کام آئیں گی. یہ سلسلہ شروع سے چلتا آیا اور چلتا رہے گا کہ جب آدمی گناہ کی حرکتیں کرتا ہے تو جو خاندان کا سربراہ ہے اس کے انتخاب پہ سارا خاندان چلتا ہے. جب آدمی بڑا ہو جائے اور جب اولاد ہو جائے اور جب بہن بھائی سب کی اولادیں ہو جائیں اور خدا خود ہی مقام بڑا بنا دے تو پھر ہوش کرنی چاہیے. شیخ ہو جائے, مولوی ہو جائے, امام مسجد ہو جائے, جب بڑا ہو جائے کسی بھی کمیونٹی اور کسی بھی معاشرے میں تو جو کچھ وہ انتخاب کرتا ہے اس کا اثر لا محالہ چھوٹوں پر پڑتا ہے. متقی امام نماز پڑھائے کوئی کچھ نہیں کہتا اور اس کے تقویٰ کے اثر سے نمازی نیک ہونے شروع ہو جاتے اور نمازی نیک ہوں امام پر اثر پڑتا ہے اور امام نیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ نیکیاں ایسے چلتی ہیں نسائی کی روایت میں آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک دن فجر کی نماز میں دیر ہو گئی اور میں نے جلدی جلدی وضو کیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا صف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے اور جو ہی میں نے نماز شروع کی ایک دو آیتیں پڑھنے کے بعد آنظر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے اور جب سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وضو ٹھیک نہیں کرتے اور میری نماز میں گڑبڑ کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا لطیف تھا اتنا پاک تھا کہ مقتدی ہے اور امتی ہیں اور سعد رضی اللہ عنہ نے وضو میں ذرا سی کچھ کوتاہی رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس کو محسوس کر لیا جب مقتدی نیک ہوتے ہیں تو امام پر اثر پڑتا ہے اور امام نیک ہوتا ہے تو مقتدیوں پر اثر پڑتا ہے اس لیے جب اللہ جگہ بڑی دے دے عہدہ بڑا دے دے مقام بڑا دے دے خاندان میں تو یاد رکھیے جو نیکی اور گناہ آپ کریں گے چھوٹوں سے وہی آپ کو ملے حدیث میں بھی یہ بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور حدیث میں آتا ہے کہ تین پیالے جبریل امین نے سامنے رکھے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو دودھ ہے اور یہ شراب ہے اور یہ شہد ہے کئی روایات میں دو کا ذکر ہے مگر حقیقت ان احادیث کو ملایا جائے تو تین پیالے تھے اور ایک کا آپ انتخاب کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پے کا پیالہ اٹھا لیا تو جبریل امین نے جو تبصرہ کیا نا اس پہ وہ ہے ہماری بات کی اصل جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ شراب کا پیالہ لو افترت ھذا اگر آپ یہ سن لیتے انتخاب فرما لیتے لغوت امت کا آپ کی پوری امت گمراہ ہو جائے یہ بڑوں کا اثر ہے یہ بڑوں کے انتخاب کا اثر ہے آدمی گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون مالک نے کہا کیا ہو گیا اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اس نے کہا خدا تیرے منہ کو بند کرے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں اور ہم اس تاریخ جگہ پر رہنے والے ہیں تجھے کیسے خبر ہو گئی اس سے کہا سرکار اتنے سال سے آپ کی بکریاں چراتا ہوں اور جس دن یہ ہوا کہ بھیڑیے بکریوں کو کھا جاتے تھے اور ایک دن میں نے دیکھا کہ بھیڑیے گزر گئے اور بکریوں کو کچھ نہیں کہا تو میں نے تاریخ لکھ لی کہ آج شام کی یہ تاریخ ہے تو پتا چلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حکومت سنبھال لی ہے میں نے کہا اوہ ہمارا امام اچھا آ گیا ہے اس کی یہ ظلم ختم اور آج عصر کے وقت ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تو میں نے تاریخ لکھ لی اور میرا خیال ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تاریخیں ملائیں تو ٹھیک وہی تاریخیں نکلی یہ بڑوں کے انتخاب کا اثر ہے جو چھوٹوں پر پڑتا ہے یہ بھائی سوچو مرنا سب نے کوئی انکار نہیں قبر میں سب نے جانا ہے یہ گھر کے جھگڑے یہ لڑائیاں انہیں چھوڑ چپ رہو اللہ کے بندو مت بول یہ لڑائیاں اور جھگڑے آدمی کے گھر کو بھی برباد کر دیتے ہیں آدمی کی عزت کو بھی خراب کر دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو تباہ ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پیسے دینے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں مسجد نبوی میں آئے اور ایک آدمی نے کہا کہ کعب اپنے پیسے دینے ہیں دونوں صحابی اندازہ لگاؤ مسجد نبوی جیسی پاک جگہ اور دونوں صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ اور آپس میں لین دین میں ذرا سی آواز اونچی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی اللہ نے طے کر دیا تھا لیکن تم دونوں کی آوازیں جو بلند ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے واپس دی. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا علم اللہ نے واپس دے دیا. ہم لوگ جو گھروں میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کا سر پھاڑنا اور چیخنا اور بولنا گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے اور قبر میں پہنچ کے آخرت میں پہنچ کے ان الزامات کا پتہ چلے گا کہ تم جسے الزام دے دیتے وہ کیا نکلا اور تم کیا نکلا. اس لیے نہ کرے, اللہ کو یاد کرے, آخرت کو یاد کرے, یہ سورہ کہف پڑھے, نیکی کے اعمال کرے, یہ سبحان اللہ الحمدللہ جو تسبیحات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی کوئی قتل ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو 12,000 اس زمانے کے درہم 100 اونٹ آ جاتے تھے. 12,000 درہم میں 100 اونٹ آ جاتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں روزانہ 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں, سبحان اللہ کہتا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہنے لگے کہ ایک آدمی کا خون اگر ہو جائے اور قتل ہو جائے تو 12,000 روپے چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ, میں تو روز گناہوں کو کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہوں, میرے رب روز 12,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں, مجھے پاک کر. آخرت کی فکر تھی نا, اللہ کے یہاں جواب دینے کی فکر تھی نا, اس لیے یہ کرتے تھے. اس لیے کہ نیکیاں کیجیے, ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگو. بیت اللہ میں کھڑے ہو کر مشرکین بد دعائیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو خدایا عذاب بھیج ہم پہ, ہمیں تباہ برباد کر دے. یہ گناہ جو ہیں ان میں مت ماری جاتی ہے, عقل ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلا, اگر جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھڑا. کہنے لگے اللہ, اللہم ان کان ھذا ھو الحق, اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, فامطر علینا حجارت من السماء, اللہ آسمان سے پتھر برسا, ابھی دن کے عذاب نلیم, ہمیں عذاب دے. یہ دعائیں مانگ کے گھر سے نکلے کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ ہجرت کر لیجئے, وہاں پہنچے تو کچھ نہیں ملا. اس سے اللہ نے جو فرمایا ہے نا, یہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ انہیں ہرگز عذاب نہیں دیتا جب آپ جیسی محترم شخصیت ابھی مکہ میں موجود. آپ کا ادب, آپ کی عزت, آپ کا احترام, اس کے منافی ہے کہ ہم عذاب دے دیں. پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں اس لیے بھی عذاب نہیں دیتے کہ ہم یستغفرون, یہ معافی مجھ سے مانگتے رہتے. اس سے پتا چلا کہ کافر آدمی اللہ سے معافی مانگتا تھا تو کم سے کم دنیا میں تو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں. اللہ نے کہا رات کو سونے سے پہلے معافی مانگتے ہیں ہم سے, ہم نے اس لیے عذاب نہیں دیا. تو خود سوچو مومن آدمی اگر اللہ سے معافی مانگے تو کیا اس سے نفع نہیں ہوگا؟ اللہ سے معافی مانگتا رہے, تعلقات ٹھیک رکھے, یہ جھوٹے مقدمے کچہریاں ان چیزوں کو واپس لے لو. زمین کسی کی لے لی تھی, ہو گئی غلطی, بابا قیامت میں کروڑوں کے سامنے انکار کرنا ہے, اقرار کرنا ہے, اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. دنیا میں اپنے جھگڑے نپٹا لو, کسی طرح آخرت کی فکر ہو اور آخرت ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مدد دے.